فاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بر محمد وآل محمد.
اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بجوا محمد وآل محمد. انہیں اکرام شب عاشور ہے. اہل بیت عطا علیہ السلام کی مصیبت کی گھڑی ہے. اس غم کے موقع پر پاک امام کے حضور جو صاحب عزا ہے اور سلسلہ امامت کی ام الائمہ پاک امام کی جد ماجدہ سید الشہداء کی مادر گرامی تمام مصائب کو سہنے والی ایک ماں ان کے حضور اظہار عقیدہ اظہار تسلیت کے لیے بابا بلند درود بھیجے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان اس نے ہمارا کو سید الشہداء سے متصل قرار دیا. تو آج کے مطابق ان القتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا. سید الشہداء کی شہادت سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت اٹھی ہے جو کبھی کم نہیں ہوگی. اور ہر شب عاشور ہر عاشور کا دن اس حرارت کی اور اس جذبہ کے تعلق کی گواہی دیتا ہے. جس طرح بیت کے چاہنے والے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں خدا خانوں کے اندر امام بارگاہوں کے اندر عاشور کے موقع پر جلوس کی شکل میں سڑکوں خیابان کے اوپر سب کا سب عشق سید الشہداء کے اوپر دلیل ہے. اور اس میں انتہائی لطیف نقطہ یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ عشق ایک طرف سے انجام پانے والا عشق نہیں ہے. یہ عشق دو طرفہ عشق ہے. اگر آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں تو سید الشہداء آپ کے چاہنے والے ہیں. اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ کے چاہنے والے ہیں. لہذا اس دو طرف تعلق کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی ہم مصیبت میں پڑے ہم نے ان کو یاد کیا اور انہوں نے ہماری نصرت فرمائی. اسی پر میں نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وقت امام ارشاد فرماتے ہیں ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر ہماری دعائیں ساتھ نہ ہوتی تو دشمن تمہیں کچل دیتے. مولانا کرام تشریف فرمائے اور آج کی شب اگر آپ سختی جھیل لیں تو اجر و ثواب کا سبب بنے گا. میں نہیں چاہتا کہ یہ مومنین مشکل میں ابتلا رہے ہیں یا اوپر جا کر بیٹھے جس میں شاید براہ راست نہ دیکھنے کی مشکل میں رہیں گے. اور ہمارے پاس میرے اپنے حساب سے اس وقت جگہ موجود ہے, آپ تھوڑی سی زحمت اٹھا لیجیے تاکہ ان دوست احباب کے اندر آنے کا امکان بن جائے. جو جہاں کہیں بھی ہے چند سینٹی میٹر اگر آگے آ جائے تو میرا اپنے خیال کافی جگہ بن سکتی ہے. ایک بار پھر درود دیجیے گا محمد و آل محمد. شاید آپ لوگوں کے حساب سے اور آپ کے اسٹینڈرڈ میں جگہ ختم ہو چکی ہو, لیکن میں آپ کو مطمئن ہوں کہ کہہ رہا ہوں کافی جگہ باقی ہے. میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر زحمت دوں گا, آپ ذہنی طور پر تیار رہ جائیے. ابھی یہاں پہ کافی جگہ باقی ہے, اومنی کے لیے وہاں پہ راستہ نہیں ہے. کوئی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ یا تو اومنی برادران محترم تھوڑا سا آگے یہاں تشریف لے آئیں گے, جگہ پہ نظر آ جائے گی. بار میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو زحمت دوں گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد. ابھی اس طرف بھی کافی جگہ موجود ہے, انہیں بھی ہم جانتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد. ہم نے اس اشرے کے سلسلے میں ابتدائی دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ اس سلسلے میں جارس کے نتیجے میں چند قدم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ہو سکیں. اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم عمل کی دنیا میں رہیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں ایسے آرائش پیش کریں گے جس سے ہم اور آپ اپنی زندگی میں حتی مختصر ہی صحیح, تھوڑی سی ہی صحیح, ایک قدم کے برابر ہی صحیح اہل بیت کی سمت بڑھ سکیں. ہم نے ابتدا آپ کی خدمت میں کچھ قوانین عرض کیے تھے, میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں ریویو کر دوں, ایک دفعہ دوہرا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں دوبارہ تازہ ہو جائیں. ہم نے آپ کی خدمت میں قانون عرض کیا تھا کہ آپ جتنا جو کچھ لوگوں کو دیں گے وہی کچھ آپ کی طرف واپس آئے گا. آپ لوگوں کو خوشیاں دیں گے آپ کو خوشیاں ملیں گی, آپ لوگوں کو غم دیں گے آپ کو غم ملے گا. اگر خدا نہ کرے آپ نے نفرت کے جذبات دیے آپ کو نفرت اٹھانی پڑے گی, آپ نے محبت اور ہمدردی کے جذبات دیے آپ کو ہمدردی اور محبت ملے گی. آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا ہم لوگ اپنی عادتوں کی مخلوق بن گئے, جو ہماری عادتیں ہوں گی وہ ہماری زندگی بنا دیں گی, اس دنیا کے اندر بھی اس دنیا کے اندر بھی. پھر دوبارہ افسر ہوا تھا کہ قانون کے طور پر کہ اگر حکم خدا کے مقابلے میں کسی چیز کی خاطر اللہ کا حکم توڑا گیا تو اس چیز سے بے عزتی نصیب ہوگی, اس چیز سے ذلت آئے گی. یہ چند قوانین آپ کے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے ایک درخواست کی گئی تھی, اور درخواست یہ تھی کہ سید الشہداء کے نام پر اپنی کسی ایک خرابی کا مقابلہ کیجیے گا. بہت سارے دوستوں کے ذہن سے نکل گیا ہوگا اور بہت طبیعی بات ہے, بہت نیچرل ہے, لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہیں باتیں. ہمارے حافظے ایک خاص سطح تک چیزوں کو اپنے اندر لے سکتے ہیں, لیکن میں آج پھر دوڑ رہا ہوں شب عاشور کے موقع پر کہ سید الشہداء کی شہادت کی شب پر ہے. اگر کسی کے ذہن سے نکل گیا ہو تو اس کے ذہن میں دوبارہ آ جائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے تھے, اپنی زندگیوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سم بڑھنے کے لیے بیٹھے تھے. پھر میں عرض کیا تھا کہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں, اور اسلام کو سمجھنے میں ہمارے سامنے تین بنیادیں تھیں. ایک اسلام کے حقائق جن کو ہم عقائد تعبیر کرتے ہیں, بلیفس. دوسرے اسلام کی مورلز, ایتھکس, جن کو ہم اخلاقیات تعبیر کرتے ہیں. اور تیسرے اسلام کے احکام جن کو ہم فقہ تعبیر کرتے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا ان تینوں درمیان رابطہ ہونا چاہیے. اگر خدا کہتا ہے نماز پڑھو, اس کے پیچھے کوئی اخلاقیات ہے اور اس اخلاق کے پیچھے کوئی عقیدہ ہوگا. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ان تینوں کا رابطہ ٹوٹا ہوا. ہمارے پاس عقائد ہیں تو اس کے اخلاقیات نہیں ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں لیکن بندگی نہیں کرتے. ہمارے پاس نماز ہے لیکن نماز میں جس تسلیم تک ہمیں لے کر جانا تھا, اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے تک, وہ سرنڈر کرنا نہیں ہے. ہمارے سامنے سجدہ ہے, سر جھکانا ہے, لیکن دل کو اللہ کے سامنے تسلیم کرنا نہیں ہے. ہمارے درمیان رابطہ ٹوٹا ہوا. ہم نے عرض کیا تھا بدترین صورتحال یہ ہے کہ ہماری ویلیوز چینج ہو رہی ہیں, اور ان ویلیوز کو چیک کرنے کی خاطر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں ویلیوز کچھ اور ہیں. جو ہمیں اسلام دینا چاہتا تھا وہ ویلیوز کچھ اور. ہم حضرت کلکتہ میں منتقل ہوئے تھے. آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا قرآن کریم نے 11 قسمیں کھا کر تزکیہ نفس کو, قد افلحا من زکاہا وقد خاب من دساہا, اس کو ہدف زندگی بیان کیا. تزکیہ نفس آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کس طریقے سے ایک پودے کو لگایا جاتا ہے اور اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے. یہ آپ کا نفس ہے, اس کو پروان چڑھانا. وہیں پر آپ کی خدمت میں قربتن الی اللہ, خلیفۃ اللہ فی الارض, تزکیہ نفس اور کمال نفس, ان تمام اصطلاحات کی تشریح کی گئی تھی. اور ایک قانون عرض کیا گیا تھا کہ ہم میں سے وہ اللہ کے قریب ہے جس کے اندر اللہ کی صفات جلوہ گر ہوتی ہے. خدا رحمان ہے, ہمارے اندر رحم دیکھنا چاہتا ہے. وہ خدا خود بخشنے والا ہے, چاہتا ہے ہم بھی بخشیں. وہ خدا خود سچا ہے, چاہتا ہے ہم بھی سچ بولیں. وہ خدا خود عادل ہے, چاہتا ہے ہم بھی عدل کریں. جو اس کام کو زیادہ کرے گا وہ خدا کے قریب آئے گا. اور خدا کا وعدہ ہے جو ایک قدم نیکی کے لیے بڑھائے گا, خدا 10 کی جزا اس کو نصیب فرمائے گا. ہم نے کہا تھا ایک صفت اگر آپ اپنے اندر ایجاد کر لیں گے شاید 10 صفت خدا خود سے دے دے گا. عرض ہوا تھا کہ رزاقیت میں خدا کے نمائندے بن جائیں گے. قانون یہ ہے کہ رزق دینے سے بڑھتا ہے. خدا خود رزاق ہے, اس زمین پہ رزاق بندے اپنے نمائندے بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں لوگوں کو دوں اور لوگ دوسرے لوگوں کو پہنچائیں. آپ اللہ کے رزاق نمائندے بن سکتے ہیں. ان کے اوپر آرائز پیش ہوا آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ مغربی دنیا میں, مادہ پرست دنیا میں در حقیقت مغربی دنیا سے جغرافیہ مقصود نہیں ہے بلکہ اس کی مادہ پرست دنیا مقصود ہے. وہاں پر تین حقائق کا انکار ہو گیا. انہوں نے خدا کا انکار کر دیا, آخرت کا انکار کر دیا اور روح کا انکار کر دیا. تو جو کچھ بچا لذت پرستی تھی, مادی لذت پرستی. اور اس مادی لذت پرستی کے نتیجے میں انسان کے کمالات ختم ہو جاتے ہیں, انسان رقابتوں کے اندر غرق ہو جاتے ہیں. در حقیقت انسان انسان نہیں رہتا, انسان جانور میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر ہم کسی ایسے کمال کو اپنا کمال سمجھیں جو جانوروں کا کمال ہے, تو ہم اسی جانور کی حد میں محشور ہو رہے ہوں گے, ہم اسی جانور کی سطح پہ پہنچ رہے ہوں گے. تو اگر شکم پرستی کمال ہے تو اس جانور کی حد میں جس کے لیے شکم پرستی کمال ہے. اگر جاہ طلبی کمال ہے, لیڈرشپ کمال سمجھتے ہیں اپنے لیے, تو ہم اس جانور کے ساتھ محشور ہو رہے ہیں جس نے لڑ بڑھ کر اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر حاکم بنانا. ہمیں انسانیت کی طرف جانا تھا. ہم نے عرض کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کچھ اور لذتیں ہمارے سامنے انٹروڈیوس کروائی, اور انہوں نے یہ کہا کہ خود کما کر اپنے پر خرچ کرنا اس میں لذت نہیں ہے, اور کما کر دوسروں پہ خرچ کرنا اس میں اصلی لذت ہے. اپنے پیٹ کو بھرنا لذت نہیں ہے, کسی بھوکے کو شراب کر دینا یہ لذت ہوتا ہے. پہلے بات نے ہمیں معیار کو چھوڑ دی, اور اس کے بعد عرض ہوا کہ اگر ہمیں عظمت تک پہنچنا ہے تو ہمیں فرزند زہرا کا انتظار کرنا ہوگا. درود بھیجے محمد والے کا. نبوت اور امامت ایک تسلسل ہے, حضرت آدم سے لے کر پاک کے امام تک. اگر اس تسلسل میں حق کا تسلسل ہے تو باطل کا بھی تسلسل ہے. اگر آج حق کا نمائندہ پردہ غیبت میں ہے, آپ مت سمجھیے گا کہ باطل کا کوئی نمائندہ یہاں پر نہیں ہوگا. قرآن کریم کتاب تاریخ نہیں ہے, کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت میں اگر نمرود, قارون, فرعون, شداد کے نام لیے ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ مٹے نہیں ہیں, یہ لوگ آج بھی زندہ ہیں. کبھی بحرین کے آل خلیفہ بنتے ہیں, کبھی سعودی عرب کے آل سعود بنتے ہیں, کبھی امریکہ اور اسرائیل بنتے ہیں, اور کبھی دنیا کے زرپرست بنتے ہیں جو دولت کی خاطر حق کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قارون ہوتے ہیں, یہ فرعون ہوتے ہیں. یہ کردار میرے اور آپ کے سامنے ہیں, اور ان سب کے مقابلے کے لیے فاطمہ کا بیٹا حسین مثلی لا یبایو مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے. سید الشہداء کا قانون ہے, اور اس سے ہم نے حسینیت کو حاصل کیا ہے. یہ وہ حسینیت ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ زندہ باد. سید الشہداء کا پیغام یہاں پہنچتا ہے کہ اگر تم میرے جیسے ہو, یعنی حسینیت پہ چلنے والے ہو, تم ظلم کا مقابلہ کرنا پڑے گا, تمہیں اپنے دور کے باطلوں سے ٹکرانا پڑے گا. تمہارے سامنے فرعون, یزید, نمرود, قارون, شداد, کوئی بھی آتا رہے تم اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور ہم نے عرض کیا اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. جو کی پوائنٹ ہمارے سامنے ہے وہ کنٹرول, جس کے اندر جتنا کنٹرول ہوگا وہ اسلام کے راستے پہ تیزی سے بڑھے گا. اور اگر سید الشہداء کے کوئی راستے پہ چلنا چاہتا ہے, کوئی شخص چاہتا ہے سید الشہداء کے راستے پر چلے, تو پھر سادہ کنٹرول نہیں چاہیے, اس کے ساتھ ایک اور قانون اضافہ ہوگا, اور وہ یہ کہ یہ کتنی قربانی دیتا ہے. جب تک میں یہ کہتا رہوں کہ میں کوئی سختی نہیں چھیڑوں گا اور حق پہ عمل کروں گا, میں حسینیت کے راستے پہ نہیں آؤں گا. حسینیت کے راستہ ہی قربانی کا راستہ. اس پہ جیسے ہی آپ سید الشہداء کا نام لیتے ہیں, آپ کو ایک قربانی دینی پڑتی ہے, اور جتنی آپ کی قربانی بڑھتی چلی جائے گی آپ سید الشہداء سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ وہ مفہوم ہے جو وقت کی, امام کی نصرت کے لیے سب سے زیادہ درکار ہے. اگر کوئی امام کی نصرت کرنا چاہتا ہے, یہ نصرت کیسے ہوگی؟ اچھا, اس سے پہلے ایک اور اہم سوال ہے, ہم نصرت کے لیے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ نصرت کی ذمہ داری کس طرح کی ذمہ داری ہے؟ اور اس سوال کو میں ایک سادہ سوال میں تبدیل کرتا ہوں, امام کے ظہور میں ہماری کوئی دخالت ہے یا نہیں؟ تشریح کروں گا, درود بھیجے گا محمد علی محمد. ہم 1100 سال سے امام کی وجود مبارک کے منتظر ہیں, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام کب تشریف لائیں. اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا, کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہماری کوئی دخالت نہیں ہے؟ ہم اچھے ہوں یا برے ہوں, ظہور علیحدہ ہے, ہم علیحدہ ہیں, اور ہم سے مطلب صرف برصغیر یا پاکستان یا ہندوستان یا اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہم سے مطلب پوری دنیا کے اہل بیت اطہار اور علیہ السلام کے ماننے والے, پوری دنیا کے وہ لوگ جو حق کو طلب کر رہے ہیں. آیا انسانوں کا روئے زمین پر جو انسان ہے, امام کے ظہور سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, جب غیبت شروع ہوئی تھی تو تعلق تھا یا نہیں تھا؟ جب غیبت شروع ہوئی تھی تو تعلق 100% تھا. اگر اس وقت لوگ امام کی نصرت کر رہے ہوتے تو غیبت نے نہیں ہونا تھا. کیوں غیبت ہوتی؟ آیا خدا کا اصول یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اور حجت کو دور رکھے, یا خدا کا اصول یہ ہے کہ حجت خدا لوگوں کے درمیان موجود رہے؟ خدا کا اصول یہ ہے کہ حجت خدا لوگوں کے درمیان موجود رہے, لوگوں کو ہدایت دیں, لوگوں کو ان کے منزل کی طرف لے کر چلیں. اگر خدا کا اصول یہ ہے تو خدا انسان نے کیوں امام کو پردہ غیبت میں رکھا؟ ہاں یہ ہے کہ مثالیں ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پردہ غیبت میں رکھا ہوا. خدا انسان حضرت ادریس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ رفعناہ, ہم نے ان کو بلند کر دیا. مثالیں بہت موجود ہیں. مثلاً حضرت خضر قطعی ایک وجود ہے, قطعاً ایک ہستی ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آج سے 3000 سال پہلے بھی موجود تھے. اور یقیناً روایات کے مطابق حضرت خضر آج بھی زندہ ہے. مثالیں ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہیں, لیکن پھر پوچھوں گا, آیا خدا کا دستور یہ ہے کہ حجت کو بھیجے اور پردہ غیبت میں رکھے, یا خدا کا دستور یہ ہے کہ حجت کو بھیجے لوگ ان کی نصرت کریں اور اللہ کے اہداف محقق ہو؟ خدا اہداف چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ جو اس نے دنیا کے لیے عدل و انصاف سوچا ہے وہ حاصل ہو. اگر دنیا کے لوگ 1100 سال پہلے اس زمانے کے اندر وقت کے امام کی نصرت کر لیتے تو کیا غیبت نے ہونا تھا؟ نہیں, غیبت نے نہیں ہونا تھا. پرچم توحید کو پوری دنیا کے اوپر اسی وقت لہرانا تھا. نصرت نہیں کی تو غیبت ہوئی ہے, اور اس کے اوپر دسیوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کبھی ہمارے چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ہمارے فرزند غیبت میں جائیں گے, تو کسی نے پوچھا کہ مولا وہ غیبت میں کیوں جائیں گے؟ فرمایا لقلت الاعوان, اعوان و انصار کی کمی کی وجہ سے, لخوف القتل, چونکہ ان کی جان کو خوف ہوگا اور وہ اللہ کا آخری ذخیرہ ہوگا اور خدا چاہے گا کہ اس کی حفاظت کرے. تو ہم غیبت کے اندر لوگوں کے نصرت نہ کرنے کو دخالت دیتا ہوا دیکھتے ہیں. اگر نصرت کرتے تو نہ ہوتا. اگر غیبت میں دخالت تھی, اب ظہور میں دخالت ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً ظہور میں ہماری اور آپ کی تیاری کی 100% دخالت ہے. اور ہماری اور آپ کی تیاری کا مطلب لحاظ کیا, ایک جغرافیہ نہیں ہے, ایک قوم نہیں ہے, ایک فکر بھی نہیں ہے. ہر وہ انسان دنیا کا انسان کہ جو حق کے لیے قربانی دینا چاہتا ہو, چاہے بظاہر اس وقت عیسائی. اور میں عرض کروں گا ہمیں نہیں معلوم امام کے آوان و انصار دنیا میں کہاں کہاں ہوں گے. اگر صرف ایک مقایسے میں تشبیہاً آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب اللہ کے رسول اس پہاڑی کے اوپر گئے اور انہوں نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اعلان نبوت کا پہلا دن. کسی کو معلوم تھا اس نبی کے آوان و انصار کہاں ہے؟ نبی کے اعلان کرنے سے ایک دن پہلے اگر کوئی آپ سے پوچھتا کل آخری نبی کی نبوت کا اعلان ہوگا, کیا آپ اندازہ لگا سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. آپ فوراً جواب میں کہتے وہ نبی کیسے تشریف لائیں گے, انہوں نے پوری دنیا پہ پرچم توحید لہرانا ہے اور پورے مکہ کے اندر ان کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے, پورے مکہ میں ان کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں. آپ نصرت نہ ہوتا دیکھ کر کہتے کہ کل اعلان نہیں ہوگا, اور ہمیں نہیں پتا ہوتا اس وقت بھی کہ وہ نبی جو کل اعلان کریں گے تو ان کے آوان و انصار کہاں کہاں سے آ کر جمع ہو جائیں گے. کیا ہم سمجھ سکتے تھے کہ ان کی نصرت کرنے والوں میں ان کا سب سے بڑا امیر اس وقت جنگلوں میں جانوروں کا شکار کر رہا تھا, امیر حمزہ؟ کیا ہم سمجھ سکتے تھے کہ ان کی نصرت کرنے والوں میں ایک بہت بڑا ناصر اپنے گلے میں صلیب لٹکائے اصفہان کے چرچ کے اندر پادری بنا ہوا تھا, حضرت سلمان فارسی؟ کیا ہم سمجھ سکتے تھے کہ ان کی نصرت کرنے والا بہت بڑا ایک ناصر بیابانوں کے اندر جانوروں کو چرا رہا ہوگا اور یہ ابو ذر غفاری ہے؟ کیا ہم یہ سمجھ سکتے تھے؟ اگر کل امام کا ظہور ہونا ہو, ایک دن پہلے کوئی ہم سے پوچھے کل امام کا ظہور ہوگا یا نہیں, میرے خیال میں ہم پھر کہیں گے کہ نہیں ہوگا. ہم اپنی ناقص عقلوں سے کہیں گے کہ نہیں ہوگا. کیوں کہیں گے کہ نہیں ہوگا؟ ان کے متاسفانے ہم اپنے آپ کو دیکھ کر سمجھ رہے ہوں گے کہ دنیا تیار نہیں ہے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ شاید امام کی نصرت کرنے والا اس وقت پینٹاگون کی کسی لائبریری کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا. ہمیں کیا پتا جب اللہ اپنی حجت کو بھیجتا ہے تو اس کے آوان و انصار جو دلوں کے اندر نصرت کی تڑپ لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں سے آ کر اس کی نصرت کر دیتے ہیں. ان میں کوئی یہودی ہوتا ہے، ان میں کوئی عیسائی ہوتا ہے، ان میں کوئی بت پرست ہوتا ہے، اس میں کسی نے سلیب لٹکائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی جانوروں کو چرا رہا ہوتا ہے. عزیزان محترم، مت سمجھیے گا کہ دین ہمارا انتظار کرے گا، دین ہمارا انتظار نہیں کرے گا. اگر ہم نے ساتھ دیا، ہم ساتھ دینے والوں میں شامل ہوں گے. ہم نے ساتھ نہیں دیا تو جو ساتھ دینے والے ہیں وہ ساتھ دے دیں گے، چاہے اس وقت مسلمان نظر نہ آتے. میں نے مثال دی آپ کی خدمت، حتمی مرتبت کے ساتھ دینے والوں میں کتنے تھے جو اس وقت مسلمان سمجھ میں آتے تھے، سوائے خاندان اہل بیت کے کون تھا جو بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا؟ کسی کا کچھ پتا نہیں تھا، کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا، لیکن یہ سب اپنی اپنی جگہوں سے نکل آئے. ان لوگوں میں قدر مشترک کیا تھی، کامن ویلیو کیا تھی؟ یہ سب دنیا کے آزاد انسان تھے، یہ باطل قبول نہیں کرتے تھے، یہ ظلم کو سہنے کی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، یہ ظلم کے خلاف فریاد کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا، یہ وہ کامن اسپرٹ ہے جو اس وقت دنیا کے اندر پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج شب عاشور ہے، کیا سید الشہداء کا پرچم دنیا میں لہراتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ سید الشہداء نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی. جتنا دنیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو کے چلی جائے گی، اس کا مطلب ہے ان کے فرزند کے ظہور میں وقت اور نزدیک آتا چلا جائے گا. میں پورے سکون سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم آج سے 10 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مغربی دنیا کے اندر بھی ظلم کے خلاف مقابلہ کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین، آج امریکہ کے اندر، یورپ کے مختلف علاقوں کے اندر، اور میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے اندر، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے حق واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ سمجھ گئے کہ ان کی حکومتیں ظلم کر رہی ہیں، وہ سمجھ گئے کہ نظام ظلم کر رہا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ حق اور انصاف کہیں اور ہے. ابھی ان کے سامنے اتنا حق واضح نہیں ہوا کہ یہ اسلام کو پہچان سکیں، اللہ کے نبی کو پہچان سکیں، فرزند امامت کو پہچان سکیں. لیکن احسان محترم، یہ دنیا کی طبیعت ہے. کب حضرت سلمان فارسی کو پتا تھا اللہ کا نبی کون؟ کب حضرت ابو ذر غفاری کو پتا تھا اللہ کا نبی کون؟ یہ لوگ صرف امیدیں اپنے دلوں کے اندر رکھے ہوئے. اب میں آپ اور ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم جو امام کو جانتے ہیں اس نے نصرت کے لیے کیا کیا؟ جو نہیں جانتا اور ڈھونڈ رہا ہے، خدا اس کو ڈھونڈنے کی جزا دے گا، اور جو جانتا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ خدا کیا کرے گا؟ جو نہیں جانتا وہ خدا کے سامنے کہے گا، خدا میں یہودی خاندان میں پیدا ہوا، میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں تک پہنچا وہ تو جانتا ہے. اور خدا ہم سے کہے گا، تم میرے نبی کے اور اس کی اولاد کے ماننے والوں کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، تم نے بچپن سے حجت خدا کا نام سن لیا تھا، تم نے بچپن سے سن لیا تھا کہ تم اس کے مخروض ہو، تم نے بچپن سے سن لیا تھا کہ اس کی نصرت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور تم نے بچپن سے سن لیا تھا کہ جو حجت خدا کی نصرت کرتا ہے اسے قربانی دینی ہوتی ہے. پھر تم نے قربانی کیوں نہیں دی؟ تم نے اپنی زندگی کی کوئی چیز خطرے میں نہیں ڈالی؟ تم سے جب پیسہ طلب کیا گیا تو تم نے بخل دکھا دیا؟ جب جان طلب کی گئی تو مصلحت پسندی دکھا دی؟ ایسا نہ ہوتا. میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے جو 27 سال سے اس دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے دین کے بارے میں غور کریں. آپ پاکیزہ خون کے مخروض ہیں، یہ خون ہمارے لیے سوال ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. 1400 سال میں جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، ان سب کا جواب دینا ہوگا، اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا، تم نے اپنے امام کی نصرت کے لیے کیا کیا؟ اب اگر آپ امام کی نصرت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، پہلا کام کہاں سے شروع کریں؟ پہلا کام اپنی پسند اور ناپسند کو، اپنے امام کی پسند ناپسند کو قربان کرنا سیکھیں. پہلا کام یہاں سے شروع ہوگا. مت کہیں میری پسند یہ ہے، امام کی پسند یہ ہے. آپ کہیں جو امام کی پسند ہے بس وہی میری پسند ہے. یہاں سے شروع کریں. ازان محترم میں نے بہت تجربے کر لیے سیمینارس کے, اکیڈیمک ڈسکشنز کے, اسکالرلی انٹلیکچوئل ڈسکشنز کے, ان سب کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اگر ایک جملہ آپ کی روح تک پہنچے وہ ہزار تقریروں پر بھاری ہے جو آپ کی روح تک نہیں پہنچے. مجھے ایک جملہ آپ کی روح تک پہنچانا, آپ کی پسند نہ پسند امام کی تابع ہونی چاہیے. آپ زندگی میں جو فیصلہ بھی کر رہے ہیں ضرور کیجئے, سب ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا, یہ امام زمانہ کو پسند ہے یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں؟ اور اس سادہ سوال کو اپنے لباس, اپنی تعلیم, اپنے سونے کے اوقات, اپنی ہر پسند ناپسند کے اوپر لگاتے چلے جائیے. آپ کو چیز کھانے جا رہے ہیں, پوچھے گا یہ امام کو پسند ہے کہ میں کھا لوں؟ آپ کچھ دیکھنے جا رہے ہیں, کچھ امام کو پسند ہے کہ میں دیکھوں؟ آپ زندگی میں کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں, کچھ امام کو پسند ہے؟ اگر یہ ہو گیا اور آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً اس کی جدوجہد کریں گے کہ فرش اعضا ہے, میرا دل کہتا ہے فرش اعضا ہے, اس میں تاثیر میری نہیں ہے, حسین کے خون کی تاثیر. اگر تاثیر میری ہوتی تو پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا, چونکہ یہ فرش اعضا ہے اس میں تاثیر سید الشہداء کی, اور میں اس تاثیر کے سوال میں شریک ہونا چاہتا ہوں. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اپنی پسند ناپسند کو تبدیل کر. آپ جب بھی کچھ پسند کرنے لگیں زندگی کے کسی بھی فیصلے کو لے لیجئے, سادہ ترین فیصلے سے لے کر پیچیدہ ترین فیصلوں تک, آپ نے جو کیلکولیشنز کرنی ہے کیجئے, آپ نے جو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے وہ سارے کر لیجئے, اور آخر میں باٹم لائن میں جب بالکل فیصلے کرنے لگیں اپنے آپ سے پوچھے گا ایک منٹ کے لیے بتاؤ یہ امام کو پسند آئے گا؟ اگر امام کو پسند آئے اپنے آپ کو مبارکباد دیجئے گا کہ آپ اپنی تمام تر کیلکولیشن کے بعد امام کی پسند تک پہنچتے ہیں. اور اگر امام کو پسند نہیں آئے گا آپ صرف اپنا نقصان کریں گے وہاں جا کر, آپ اس فیصلے کے ذریعے سے صرف اپنا نقصان کریں گے. کیوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز امام وقت کو پسند نہ آئے اور اس میں کوئی فائدہ رہ گیا ہو. آپ کو کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے مثلا میں اس کو فجور دیکھوں گا, امام کو پسند نہیں ہے, چلو مجھے کوئی خوشی تو مل جائے گی. قطعاً کوئی خوشی نہیں ملے گی, صرف شیطان کے دھوکے میں پھنسیں گے. قطعاً کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی, اللہ کے قانون کے خلاف ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں آگ کھاؤں گا تاکہ پیاس بجھ جائے. آگ سے پیاس نہیں بجھے گی, آگ سے پیاس بڑھے گی, اور جتنی پیاس بجھنی ہے وہ امام کی محبت سے بجھنی ہے, ان کی پسند سے بجھنی ہے. عزیز محترم آج کی شب میں اہم ترین پیغام جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی, اگر آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنے کی کوشش کر لیں اس تازہ سٹام کو, آپ کی زندگی کے نئے رخ پر چلنا شروع ہو جائیں گے, اور قدم قدم آپ امام کے نزدیک جانا شروع کر دیں گے. اور عزیزان محترم مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر کچھ فیصلوں میں کریٹیکل ڈیسیشنز میں آپ نے امام کی پسند کو ترجیح دے دی, پھر باقی زحمت آپ نے نہیں کرنی, امام خود آپ کا ہاتھ تھام لیں گے. وہ ہادی برحق ہے, وہ خود آپ کا ہاتھ تھامیں گے, آپ کی زندگی کو ایسے رخ پر لے چلیں گے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کو ہدایت ملی کیسے. آپ نہیں بولیں گے, امام کے اشارے سے بولیں گے. جن باتوں کو آپ کہہ رہے ہوں گے آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ میرے دماغ میں کیسے آئیں گے, امام کی برکت سے بولیں گے. آپ کو صرف چند بنیادی فیصلے اپنے امام کی تبعیت میں کرنے, ان کی پیروی نہیں کرنی. خدا مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے ان شاء اللہ. ضرور دیجیے گا محمد والے محمد. جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک پوری دنیا, جب تک اس دنیا کے اندر حق کے ماننے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در پر سر نہیں جھکائیں گے، انسان کو کوئی خوبی نصیب نہیں ہوگی۔ اذان محترم، ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں، آپ کو تھوڑا سا عجیب سا لگے گا۔ جب تک یہ دنیا امام وقت کو نہیں پہچانے گی، اس کی اکانومی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ آپ فوراً کہیں گے اکانومی کا امام کو پہچاننے سے کیا تعلق ہے؟ کیا اکانومی اللہ کی خلقت سے علیحدہ ہٹ کر کوئی چیز ہے؟ کیا اللہ کے نظام سے نکل کر کوئی چیز ہے؟ کیا یہ جو دنیا کے بینکس بنے ہوئے ہیں، دنیا کے کلچرز بنے ہوئے ہیں، اکانومی ہے، فائنینس ہے، یہ سب کب اللہ کے نظام سے ہٹ کر کچھ ہے؟ اگر یہ سب اللہ کے نظام میں ہے تو اللہ کے نظام کا حاکم کون ہے؟ اللہ کے نظام کا حاکم امام وقت ہے۔ کیا یہ اپنی طاقت دکھا کر امام کے مقابلے میں آ کر انسانوں کو کچھ دے سکیں گے؟ اچھا، یہی خام خیالی لوگوں کے ذہن میں تھی کہ ہاں کچھ ہو جائے گا۔ یقین فرمائیے، ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے، جب معاویہ بن ابی سفیان کوفہ کے اندر داخل ہوا امام دوم کی حیات طیبہ میں صلح کے بعد، تو لوگوں نے کہا کہ علی حق پر ہیں، اولاد علی حق پر ہیں، لیکن معاویہ دولت خوب دیتا ہے، پیسہ خوب دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم حق نہیں جھیل پا رہے، تو کوئی بات نہیں، کچھ دن باطل کے ساتھ چل کے دیکھتے ہیں، باطل سے کچھ مل جائے گا۔ اور یہی بالکل ہماری مشکلات میں سے بھی ایک مشکل ہے، ہم حق کے ماننے والے ہیں اور امیدیں باطل سے لگا کر بیٹھے ہیں۔ امیدیں ہماری باطل سے لگی ہوئی، یعنی تمام تر حق کے ماننے والے ہونے کے باوجود کل آپ جا کر یہ سوچیں گے یوکے کی اکانومی بہتر ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ کس سے امید لگائی آپ نے؟ یوکے کی اکانومی سے؟ مثلا میں کس سے امید لگا رہا ہوں؟ اگر پاکستان کا جی ڈی پی بہتر ہو جائے تو شاید کچھ بہتر ہو جائے گا۔ کس سے امید لگائی میں نے؟ پھر نظام باطل سے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ العجل العجل، ہم سب کے زبان پر حق ہے اور دل باطل سے جڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں۔ ہم لوگ ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ نظام خدا کا ہے، حاکم حجت خدا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے سوائے۔ آپ یقین فرمائیے، ہماری اور آپ کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم کسی کو آفس میں جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی سامنے آفیسر بیٹھا ہوا ہے جس نے کوئی اسٹمپ لگانی ہے، اور وہ اسٹمپ نہیں لگی تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے بہت معذرت کے ساتھ چھوٹا سا خدا سمجھنے لگتے ہیں، یہ لگائے گا تو ہوگا۔ یہ شرک ہے، صرف وہ ہوگا جو خدا چاہے گا، یہ چاہے یا نہ چاہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں چھوٹے چھوٹے بت بسے ہوئے ہیں، اور ان بتوں نے ہمیں ان بندوں کی بندگی میں مبتلا کر دیا، خالق کی بندگی سے نہیں۔ اور سید الشہداء کا پیغام تھا، وہ کیا تھا؟ سید الشہداء نے، اور کیا خوب بیوی نے فرمایا جب کوفہ میں پہنچی، اور جب وہ شام کے دربار میں پہنچی، اس یزید سے کہا جو اتنا کچھ کر چکا تھا، فرمایا کد کیدک، جو تجھے مکر و فریب کرنا ہے کر لے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ عمل میں جدوجہد میں اسی درسگاہ کی ضرورت ہے. تو کچھ ہم نے کہا اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, یہ ہمیں عمل کے اندر چاہیے. جب ہم اپنی زبان سے کہیں لبیک یا حسین, ہمیں عمل کے اندر چاہیے لبیک یا حسین. جو حسین کا تابع ہے اس کا حق ہے کہ وہ کہے لبیک یا حسین. آپ کو ہمیں اپنی زندگی میں یہ سمجھ پڑھنا ہے, ہماری زندگی کا ہدف مقصد, ہماری زندگی کا نچوڑ, جب تک یہ نعرہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آیا ہماری زندگی ادھوری ہے, ہماری زندگیاں اس طرف بڑھنی ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین یہ پوری دنیا حسینیت کی سمت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر ہم آج سے 40 سال پہلے ہوتے تو شاید اپنے اندر تنہائی کو احساس کرتے, لیکن الحمدللہ آج ہم دنیا کے نقشے کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا سے یہ طلب ابھر رہی ہے کہ ہمیں حسینیت کی سمت بڑھنا, اور اس میں انتہائی بنیادی کردار میرے اور آپ کے اس وقت کے فیصلے. آج میرے پاس آخری دن ہے اور مجھے اپنے موضوع کو اختتام تک لے کے جانا ہے. یہ عظمت انسان ہے کہ وہ سید الشہداء کے راستے کا انتخاب کر لیا, اور میں آپ کو مطمئن ہوں کہ اسلام انسان محترم آپ سخت مشکلات سے گزریں گے. یہ دسمبر 2011 ہے اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں بہت ریکارڈنگز ہوتی ہیں. میں آپ کو مطمئن ہوں کہ کہہ رہا ہوں آپ آسانی سے نہیں رہیں گے, آپ بہت سختیوں سے گزریں گے. اگلے 4-5 سالوں میں آپ بہت خون بہتا دنیا میں دیکھیں گے اور بہت مشکلات خود بھی تحمل کریں گے, لیکن ان سب کے پیچھے ایک امید ہمارے سامنے ہے, تو یہ کہ ہم نے عہد کیا تھا کہ ہاں ہم قربانی دیں گے. مجھے بعض اوقات فخر ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ میں اس ماں کی گود میں پلا ہوں جس نے ہمیشہ یا حسین کا, ہمیں فخر ہے, ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم نے بچپن سے یا حسین سیکھا ہے, اور اس یا حسین نے ہمیں قربانیوں کے لیے تیار کرنا. ہماری مثال ان لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے گرد و غبار آ جاتا ہے, اس کی چمک کم ہو جاتی ہے. ممکن ایسا ہوا ہو اور ہم سید الشہداء کے سامنے شرمندہ ہے کہ ہم اپنی دنیاؤں کے اندر غرق ہو گئے ہوں, ہم کچھ دیر کے لیے بھول گئے ہوں کہ سید الشہداء کا پیغام کیا تھا. لیکن الحمدللہ جب تک عاشور ہمارے درمیان ہے, جب تک عزاداری سید الشہداء ہمارے درمیان ہے, امیدیں زندہ. اور بہت بڑی ذمہ داری ہماری بہنوں کے اوپر ہے, جس قوم نے ترقی کرنی ہے, جس قوم نے سید الشہداء کے نام پہ عزت دینی ہے, اس کی عورتوں کو قربانی کے لیے تیار ہونا ہوگا. یہ ہماری بہنوں کے اوپر ہے. اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں 16 سال سے کراچی کے اندر ہوں اور سے ڈیولپمنٹ کو آبزرو کرتا ہوں, جتنا جوش اور خروش, جتنا حسینیت کا جذبہ خواتین کے اندر ہے شاید مردوں کے اندر اتنا نہیں ہے. اس کو دیکھ کر مجھے کبھی امید ملتی ہے ہمارا مستقبل بہت اچھا مستقبل ہے, ہمارا مستقبل اچھا ہے. کیوں؟ ہماری بہنوں کے اندر حسینیت ہے, اور اگر ہماری بہنوں کے اندر حسینیت ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے بھائیوں کو شہید ہوتا دیکھنے کے لیے قبول کر لیں گے.
شہادت شہادت
شہادت
کی حیات ہے,
وہ قوم کی حیات ہے,
یہ نعرہ ہے,
ازن مطلب اور یقین فرمائیے کہ جو بھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام آپ کے درمیان رہے، جو بھی نہیں چاہیں گے کہ حسینیت آپ کے درمیان آئے، وہ ان تمام نعروں کو کاؤنٹ کریں گے، ان تمام نعروں کو کاؤنٹ کریں گے، وہ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے جس طرح لبنانی حیات میں نزلہ کہہ رہے ہیں، ایرانی حیات میں نزلہ کہہ رہے ہیں، بحرینی حیات میں نزلہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو یہ قوم بھی کہنا شروع کر دے حیات میں نزلہ. ہر کلام کا آغاز حسینیت اور امیر المومنین کا نام ہے، سب کچھ وہیں سے، سب کچھ وہیں سے. قوموں کو عزت ان کے نام سے ملنی ہے، شب عاشور ہے، آپ کو دائرے آگے پروگرام کے اندر بھی جانا ہے، اور میں بار بار چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اختتام تک لے کر جاؤں، لیکن میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی، وہ یہ سب دیکھیں گے کہ آپ نے کیوں ہے ہاتھ میں نزل رکھا، اور وہ اس بات سے ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم بھی اگلی قوم بنے عزت کا پیغام سیکھنے، وہ اسے ڈریں گے. اور یقین فرمائیے وہ کاؤنٹ کریں گے، کہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ دوبارہ نعرہ لگانا شروع کریں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، وہ سب کاؤنٹ کریں گے، کتنے مردوں نے لگایا، کتنی عورتوں نے لگایا، سب کاؤنٹ کریں گے اس بات کو. وہ سب اس بات کو دیکھیں گے کہ جب یہ نعرہ لگا رہے تھے جبر سے لگا رہے تھے یا دل سے لگا رہے تھے، وہ ان سب باتوں کو کاؤنٹ کریں گے. ایکسپرٹس ہیں، ہمیں گفتگو کو اختتام تک لے کے جانا ہے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے گفتگو کو اختتام تک لے کے جانا ہے. وہ ایکسپرٹس ہیں، وہ ایکسپرٹس ہیں آپ کی مینٹالٹی کو چیک کرنے میں، آپ کے بیہیویئر کو چیک کرنے میں، آپ کے بیہیویئر کو پریڈکٹ کرنے میں. آپ صرف سید الشہداء کا نام لیں اور خاموش ہو جائیں گے، یا نہیں آپ سید الشہداء کا نام لیں گے، طاقت حاصل کریں گے اور ظلم سے ٹکرائیں گے، وہ یہ سب چیزیں کاؤنٹ کریں گے، سب چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں. اسی کو کاؤنٹ کرنے کے بعد کچھ کو بولنے کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ کی زبانیں کاٹ دیتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار اگر وہ اپنے لیے خطرہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کو جگا دیں گے، قوم کو بیدار کر دیں گے، قوم کے اندر نئی امنگ ڈال دیں گے، کہ ان کی زبانیں کاٹ دیتے ہیں. اور ہمارے پاس کٹی ہوئی زبانیں اور کٹے ہوئے سر بہت ہیں، اور ہمیں ان کٹے ہوئے سروں کے فخر، ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم نے ایک مفہوم سیکھا ہے، وہ یہ کہ جب ہم میں سے کوئی سربلند شہید ہوا ہے قوم کو عزت نہیں ملی، جب بھی کوئی سربلند انسان شہید ہوا ہے قوم کو عزت ملی. سید الشہداء سے ہم نے یہی سیکھا، ان کی اولاد طاہرہ نے ہمیں یہی سکھایا، ان کے شاگردوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ شہادت سے مت گھبراؤ، چاہے چھوٹی جان چاہے بڑی جان، قیمتی جان، ہر جان قیمتی ہے، جو سید الشہداء کے راستے میں جان جائے قیمتی. اور بحرین کا معاملہ بھی آپ کے سامنے، کیوں ان بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیوں اس خواہ کے اوپر بہن کے اوپر ظلم ہوا ہے، کیا اس وجہ سے کہ اس نے مثال کے طور پر گاڑی کے اندر ایک ترانہ لگایا ہوا تھا جو قومی ترانہ تھا اور اس کو جو جذبہ دے رہی تھی، نہیں اس سے نہیں ہوا، اس کے اوپر تشدد اس لیے ہوا ہے کہ جب پولیس نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی تو یہ ڈری کیوں نہیں، اس لیے اس پہ تشدد ہوا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈرپوک رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بزدل رہیں، جب ہمیں ڈرائیں تو ہم ڈر جائیں، جب ہمیں سہمائیں تو ہم سہم جائیں، اور جیسے وہ کہیں چھوڑ دو تو ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں. وہ نہیں چاہتے ہمارے اندر بیداری رہے، وہ نہیں چاہتے ہمارے اندر مقابلے کی طاقت رہے. اور الحمد للہ رب العالمین، اگر ہم نے سید الشہداء سے کچھ سیکھا ہے تو یہ سیکھا ہے کہ ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم مقابلہ کرنا پسند کریں گے، ہم سہمنا پسند نہیں کریں گے. سید الشہداء نے ہمیں زندہ کیا اور اسی نے ہماری ساری عظمتیں فراہم کی. سید الشہداء نے سربلند کر دیا، بڑے بڑے وہ لوگ جو قربانی دینے والے تھے وہ سربلند ہوئے. ہمارے پاس مشہور ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ایک عارف کا ہے کہ جب اسے منقطع کرنے لگے، اس کا سر کاٹنے لگے سخت سزائیں دینے کے بعد، اپنی قوم کے لیے دعا گو تھا کہ میں قوم کو دعا دوں گا کہ خدا ان کو عزت دے دے، اور یہ اس ذلت سے باہر آ جائیں جس کے اندر اس وقت. تو ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں اور یہ شہادتیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر, دنیا کے مختلف قوموں کے اندر شہادتیں ہوتی ہیں, اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا خون بھی سید الشہداء کے پاکیزہ خون میں شامل ہو, ہمیں اس پہ فخر ہے. اور صرف التجا درخواست ہے وہ عزان محترم عزداری کو رسم بننے مت دیجیے گا. دشمن چاہے گا کہ عزداری رسم بنے. رسم بننے کا مطلب کیا ہے؟ شام کو آپ آئیں مجلس میں شرکت کریں, زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو, گھروں کو واپس جائیں, 11 محرم کا دن گزرے, 12 محرم سے آپ وہیں ہوں جہاں آپ 29 ذی الحجہ جاتے تھے, وہی چاہیں گے. یہ رسم بن جائے, اعوذ باللہ. کر اور خون سید الشہداء ہم سے کہتے ہیں کہ رسم بننے مت دینا, میرا خون ضائع مت کرنا, تو یہ خون جوش مارے آپ کے رگوں کے اندر, یہ خون ہر سال آپ کو یاد دلائے. آج کا ظالم کون سا ہے جس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا ہے؟ آج کا مظلوم کون سا اس کے ہمیں نصرت کرنا ہے؟ امام کی نصرت کے لیے, امام کے ظہور میں تعزیر کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اس مفہوم کو لے کر اپنی زندگیوں کو آگے بڑھیے. پرچم آزاد کے ساتھ آپ کے ذہن میں بیداری ہو, آپ کے اندر شعور ہو اور عملی جد و جہد ہو اپنے امام کی طرف بڑھنے کے لیے. آپ کے اوپر دو ذمہ داریاں, فوری ذمہ داریاں آتی ہیں. ایزان مختلف مجھے خلاصہ کرنا ہے اور اس کو اختتام تک لے کے جانا ہے. نمبر ایک ذمہ داری, آپ اپنے کردار کی اصلاح کر لیجیے. آپ کے اندر وہ ہو جو سید الشہداء چاہتے ہیں. اگر اندرونی طور پر آپ جہاد نہ لڑ سکے, آپ باہر کسی سے نہیں لڑ پائیں گے. سید الشہداء شب عاشور کچھ کہتے ہیں, یہ مجھے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے. پہلی چیز, اپنے اندر اصلاح ہونی چاہیے, شامل کے لیے ساتھ ساتھ باہر کے دشمن سے لڑنے کی طاقت ہونی چاہیے, قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے, شہادت کی طلب ہونی چاہیے. سید الشہداء کے راستے میں چلتے یہ مردوں کے اندر بھی ہونا چاہیے اور مردوں سے زیادہ خواتین کے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے بچوں کو وہ منتقل کر رہی ہوں گی. یہ اہم ترین ذمہ داری میں سے. اللہ کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے, معنویت ہونی چاہیے. ہر آپ اور میں, ہر فرد ذمہ دار ہے ہر دن خدا کے ساتھ کسی نہ کسی رابطے کے اندر رہے, کسی نہ کسی طریقے سے مناجات کے ذریعے سے اس کی آنکھوں سے چند آنسو خدا کی راہ میں ضرور نکلے. اس سے ہم اور آپ ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سید الشہداء آپ سے مانگیں. اور فیضان محترم پہلے بیان کو اختتام پذیر کروں گا. شب عاشور ہے, آج شب عاشور. سید الشہداء کی زندگی میں جو سب سے بڑا مارکہ ہونا ہے, آج رات اس کی تیاری کی رات انجام پا رہی ہے. شب عاشور عجیب رات ہے. اہل بیت اطہار علیہم السلام نے سید الشہداء کو تیار کیا اس قربانی کے لیے, اور آج سید الشہداء اپنے اصحاب کو تیار کر رہے ہیں کہ اب یہ قربانی کی طرف جا رہے ہیں. بڑی عجیب روایات شب عاشور کے لیے ہیں ہمارے پاس. اور روایت میں سے ایک روایت یہ ہے کہ سید الشہداء ایک موقع پر دشمن کا جائزہ لینے کے لیے خود ایک گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور ایک قدرے خاموش علاقے کی طرف جاتے ہیں وہاں سے دیکھنے کے لیے کہ دشمن کہیں وہاں سے حملہ کرنے کی کوشش تو نہیں کرے گا. سید الشہداء تنہائی میں اس طرف بڑھ جاتے ہیں. کافی دن حلال دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء تنہائی میں اس طرف جا رہے ہیں, وہ پیچھے پیچھے جاتے ہیں. ایک موقع پہ سید الشہداء آواز دیتے ہیں, کہتے ہیں نافع میرے سامنے آ جاؤ. نافع سامنے آتے ہیں اور سید الشہداء کے سامنے جب نافع پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا چاہتا تھا کہ آپ تنہا نہ ہو, کہیں دشمن آپ کے لیے کوئی برا قصد نہ کر ڈالے. اس کے بعد نافع کو سید الشہداء ایک جگہ دکھاتے ہیں, سید الشہداء ایک جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ کوئی دشمن نہیں تھا, بالکل خالی علاقہ تھا. نافع سے کہتے ہیں اے نافع, کیا تو یہ چاہے گا کہ اس تنہائی سے فائدہ اٹھا کر باہر چلا جائے اپنی جان بچانے؟ نافع جیسے یہ سنتے ہیں قدموں میں گر جاتے ہیں, کہتے ہیں مولا مجھ سے کوئی خطا ہوئی, کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ آپ مجھے کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں مولا؟ ایسا میں تو شب عاشور بڑی عجیب رات ہے. نافع کہتے ہیں میں نے مکالمہ پورا کیا تو مجھے یوں لگا جیسے رات کی تاریکی میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. نافع نے امام سے کہا کہ مولا مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی خاتون کربلا میں رو رہی ہے. سید الشہداء نے بس ایک جملہ کہا، اے نافع تو نے کہیں پہچانا ہی میری ماں ہے. سید الشہداء مدینہ سے اپنی ماں کو الوداع کر کے آئے تھے، لیکن کیا بیوی اپنے بچے کو الوداع کر سکتی ہیں؟ ہر موقع پہ ساتھ تشریف لا رہی ہیں، ہر موقع پہ مصائب کا طوفان دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح ان کا بیٹا حسین اور کس طرح ان کی بیٹی زینب سارے مصائب کو جھیل رہے. کربلا تیار ہو رہی ہے، شب عاشور گزر رہی ہے، اور کل کا ایک دن آئے گا، وقت آئے گا جب سید الشہداء ایک موقع کے اوپر پکاریں گے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. پورے لشکر کے اوپر سکوت طاری ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اور جواب اگر آیا ہے تو ایک خیمے سے آیا ہے، اور مادر علی اصغر کی ندا ہے کہ مولا جب سے آپ آواز دے رہے ہیں یہ بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہا ہے. کون مظلوم ہے علی اصغر؟ سید الشہداء علی اصغر کو سب سے آخر میں کیوں لائے ہمیں نہیں معلوم. باخیر جب کربلا کے لیے لوگ چل رہے ہوں گے مدینہ سے، تو علی اصغر کا سن چند ہفتے ہوگا، چند ہفتے کا سن. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک مجاہد گودوں میں بھی ہے، ایک مجاہد گود میں بھی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا تھا. سید الشہداء حضرت علی اصغر کو کیوں لے کر آئے؟ سید الشہداء علی اصغر کی مظلومیت سے دلیل لینا چاہ رہے ہیں، دلیل لینا چاہ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مسائل میں. علی اصغر کے پاس آتے ہیں، بیوی فرماتی ہیں کہ مولا جب سے آپ نے ندا دی ہے بچہ بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہا ہے. سید الشہداء نے بس ایک جملہ کہا، کہا یہ بچہ مجھے دو، شاید میں پانی پلا کے لے آؤں، شاید میں پانی پلاؤں. بس میں ایک موقع کے اوپر رک جاتا ہوں بعض اوقات، وہی کہ خدایا تو نے قرآن کریم میں لکھا تھا کہ جب ہم نے مادر موسیٰ سے کہا کہ بچہ پانی پہ ڈال دے تو نے ایک صندوق تیار کروایا تھا، اور ماں کا کام بس اتنا تھا صندوق میں بچے کو رکھ دے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں بچے کو واپس لاؤں گا. خدایا اس موقع پر کہتا ہے میں نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، ورنہ وہ بچے کو نہیں رکھتی تھی. اب میں کہوں گا خدایا بس تو اتنا بتا دے تو نے علی اصغر کی ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا تھا. مادر موسیٰ سے کہا تھا بچہ واپس آئے گا، اور علی اصغر کی ماں کہہ رہی تھی مولا مجھے پتا ہے جو اس خیمے سے باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا. مادر علی اصغر کو پتا تھا جو خیمے سے باہر جائے گا تو کبھی واپس نہیں آئے گا، ماں کا بچہ ہے میرا. مادر علی اصغر نے بس اتنا کہا مولا جو باہر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور میرا لخت جگر تو بس 6 ماہ کا ہے، کیا یہ بھی مرے گا؟ اور کچھ سوال نہ کیا. سید الشہداء نے بچے کو لیا اور بچے کو لے کر میدان جنگ کے اندر تشریف لے آئے. کربلا کے مار کے بڑے امتحان لیتی ہے. آپ کو یاد ہے حضرت علی اکبر نے کس طرح سے آ کر کہا تھا مولا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں جہاد کرتا. اس سے بڑا مارکہ علی اصغر کا مارکہ آ گیا. اب سید الشہداء کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، روایات کے مطابق دھوپ انتہائی شدید تھی، بچہ قریب المرگ تھا. سید الشہداء نے ابا کو اس طرح سے لیا ہوا تھا کہ بچے کے اوپر دھوپ نہ پڑے، لے کر میدان میں آئے اور لوگوں سے کہا اے لوگوں میرا شیرخوار بچہ پیاس سے مر رہا ہے، اس نے کوئی پانی نہیں پیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اب ہمارے اندر مردوں میں کوئی نہیں بچا ہے، اگر اس بچے کو پانی پلا دو گے تو ہماری طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس بچے کو پانی پلاؤ. لشکر اشقیا میں سے کوئی نہیں اٹھا بچے کو پانی پلانے کے لیے. سید الشہداء نے بچے کو آبا سے نکالا، بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اور گویا علی اصغر سے کہا بیٹا تو ہی اپنی سوکھی زبان اشقیا کو دکھا. اب خدا جانتا ہے کیا مارکہ ہوا ہے، آیا علی اصغر نے اپنی ننھی زبان دکھائی ہے یا یہ بچہ تڑپا ہے، نہیں معلوم کیا ہوا، لشکر اشقیا منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. دشمن کا لشکر رونے لگا، جب دشمن کا لشکر رونے لگا عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا اے حرملہ اپنا تیر چلا. حرملہ نے تیر چڑھایا اور نشانہ کیا اور کہتا ہے اے عمر سعد یہ بتا بچے کو ماروں یا بچے کے باپ کو ماروں. عمر ابن سعد کہتا ہے بچے کے گلے کی سفیدی کو مار. بچے کی گلے کی سفیدی کو مار. وہ تیرے سے شوبا اب چلنے کو ہے. میں اس موقع کے اوپر بس ایک بار سوچتا ہوں بس ایک بار. اے خدایا جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے تو انہیں حضرت اسماعیل کو قربان نہیں ہونے دیا تھا. جبکہ حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی, اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے کہ کہیں یہ تڑپے نہیں. اور ایک اور نقطہ بھی ہے, اسماعیل کی ماں خیمے سے نہیں دیکھ رہی تھی. اب اے خدایا نہ حسین نے پٹی باندھی ہے نہ علی اصغر کے بھاتو بندھے ہوئے ہیں اور علی اصغر کی ماں خیمے سے بھی دیکھ رہی ہے. کویا فرشتوں میں کوہرام بپا ہے. اے خدایا اسماعیل دبا نہیں ہوئے تھے, آیا علی اصغر دبا ہوں گے. اور خدا کہہ رہا ہے یہ میرا حسین ہے یہ قربانی دے دے گا. یہ ذبح عظیم ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيم. یہ ذبح عظیم ہے یہ قربانی دے دے گا. عزیزوں مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل تیزی سے پڑھ سکوں. میں ٹہر ٹہر کر پڑھوں گا اور پوری روایات پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. تیرے سے شعبہ چلا پوری اردو زبان کے اندر. ہم لوگ ہمیشہ مسائل پڑھنے والے کہتے ہیں تیر چلا اور گلے کو چھیدتا ہوا چلا گیا. ہم لوگ مسائل کے اندر یہ پڑھتے ہیں. خدا شاہد ہے عربی عبارت کے اندر لکھا ہے آپ دل صاحب کا سنیں اور اپنی تنہائیوں کے اندر علی اصغر کی ماں کو پرسہ دیجیے گا. عربی روایت میں لکھا ہے تیر چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک کٹتا ہوا چلا گیا. بچہ دبا ہوا ہے گلا چھٹا نہیں ہے. خون مظلوم ہے علی اصغر سید الشہداء کے ہاتھوں میں ہے. آسمان نہیں لے رہا زمین نہیں لے رہی. سید الشہداء نے چہرے پر مل لیا اے خدایا فاطمہ کی اولاد کا مظلوم خون لے کر تیرے سامنے ہوں. علی اصغر کی قربانی ختم ہو گئی کیا؟ نہیں, ابھی قربانی ختم نہیں ہوئی ہے. خون بہ گیا. علی اصغر کا لاشا سید الشہداء کے ہاتھ میں ہے. اب مولا کے سامنے ایک سوال ہے, بہت بڑا سوال. سب کا لاشا آنا ممکن تھا, علی اصغر کا لاشا بھی لے آئے تھے. آیا علی اصغر کا لاشا ماں کے پاس لائے یا نہ لائے؟ بار بار بڑھتے بار بار ہٹتے. ارے لے کر جاؤ یا نہیں لے کر جاؤ؟ حسین کی مظلومیت ہے. بچے کا لاشا کہاں جائے؟ اب ایک موقع پر طے کیا میں اس بچے کو خود دفناؤں گا. خیمے کے پیچھے آئے. عزیزوں تم حسین کے ماننے والے ہو, حسین کے عاشق ہو, ایک دفعہ کہوں گا گرم مٹی میں بچے کو لٹا کے دیکھو. شیبا کا خشک لاشا گرم مٹی میں لٹا ڈالی ہے. یہ واحد کا دادا ہے جس پر کھڑے ہو کر سید الشہداء نے کہا تاب جھاڑ کر ربنا تقبل منا هذا القربان. اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. سید الشہداء کا علی اصغر قربان ہو گیا. کوفہ میں اسرا کا
لوگوں سے کہا تھا کہ یہ لوگ باہر بھی ہیں، مجھے نہیں معلوم علی اصغر کا سر کوفہ گیا یا نہیں گیا، لیکن ہمیں معلوم ہے جب اسرا کا کہا کہ یہ باغی ہیں، کوفیوں کو پتا چلا ان کے درمیان 6 ماہ علی اصغر بھی مرا ہے، کوفی کھڑے ہو گئے اور کہا بتاؤ اگر سب نے بغاوت کی ہے تو کیا 6 ماہ کا بچہ بغاوت کرتا ہے، اس کو کس جرم میں مارا؟ بات چلے